مکرم اور جامعہ اشرف المدارس کراچی کے ناظم التعلیمات اور نائب مفتی اور مرشدنا مولانا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہمارے استاد مکرم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم کراچی سے تبلیغی اور اصلاحی سفر کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور حضرت کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ حضرت نے مجھ جیسے ناکارہ کی دعوت کو قبول فرمایا اور ہم لوگوں کے لیے ایک دینی ماحول قلوب کی صفائی کے لیے وہ ہمارے بزرگوں کی اصلاح اور ان کے جو یادگار اس کی یاد جو ہے وہ تازہ فرما رہے ہیں یہاں پر. میں آپ حضرات سے خصوصی طور پر یہ درخواست کروں گا کہ حضرت کے بیان کو خوب غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی جو ہے وہ کامل اصلاح فرمائے.
اذان والے نہ ہو بس آواز پہنچ جائے گی. آواز پہنچ جائے گی ان شاء اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے مضبوط لہجے کے ساتھ. پہلے ان نافیہ لائے نفی کر دی، نہیں ہے اللہ کے دوست. پھر آگے حرف استثناء لائے، پھر ان لوگوں کو لائے جو اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اللہ کے دوست مگر وہ جو متقی ہیں. یہ مضبوط لہجہ ہے. اگر یوں اللہ فرما دیتے متقین اللہ کے دوست ہیں، یہ بھی تو فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا، جھنجھوڑا ہے ہمیں. نہیں ہے اللہ کے دوست مگر وہ جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس اسلوب پر، اس طریقے سے قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے دوست بننا چاہتے ہو تو تم بھی متقی بنو تاکہ تم ہمارے دوست بن جاؤ. اس لیے جھنجھوڑا ہے، بڑا مضبوط لہجہ اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے. دیکھیے، جب ماں باپ اپنے بچے کو کہیں شہر سے باہر دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، تو اس سے یہ کہتے ہیں، اور ان کا کوئی دوست بھی ہو، اس بچے کے باپ کا کوئی دوست ہوا، تو باپ یہ کہتا ہے بیٹا تم فلاں شہر میں فلاں ملک میں جا رہے ہو، اس ملک میں میرا فلاں دوست ہے، کیونکہ تم وہاں پر اجنبی ہو، سارے کام اس سے پوچھ کر کرنا، کیونکہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، نئے نئے جا رہے ہو، یا اس ملک میں تم اجنبی ہو، پردیسی ہو، لہذا میرا فلاں دوست وہاں رہتا ہے، فلاں رشتہ دار وہاں رہتا ہے، جو کام ہو، جو مصیبت پیش آ جائے، جو اہمیت کا کام پیش آ جائے، اس سے مشورہ کر کے چلنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم سب سے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم حکایتن عن الحق، اس ایسے اشعار کو جس میں شاعر اپنے الفاظ بیان، اپنے الفاظ میں کوئی بات کہہ رہا ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے کہہ رہا ہو، تو اس کو حکایتن عن الحق کہا جاتا ہے۔ تو مولانا روم اللہ تعالی کی طرف سے فرماتے ہیں، ماں درا را مہر من آموختم چوبوت شمعے کے من افروختم، کہ ماؤں کو محبت کرنے کی بھیک تو میں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے، جو بھی جتنے جانور اور ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں، یا جانور بکری اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، یا کوئی پرندہ اپنے بچوں سے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بھیک دی ہے۔ مادرا را مہر من آموختم چوب و چمعے کے من افروختم، لہذا محبت کی وہ شمع جو میں نے روشن کی ہو وہ کیسی ہوگی، یعنی میں جب میں بھیک دینے والا ہوں محبت کی، تو میری محبت کا کیا حال ہوگا؟ بھیک دینے والے کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، بھیک دینے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سوچیں اللہ کو کتنی محبت ہوگی ہم لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت عبدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کپڑے دھو رہا تھا، تو مجھ کو میرے شیخ نے، یعنی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو حضرت تلاوت فرما رہے، فرمایا دیکھو تلاوت کے دوران اللہ نے ایک عجیب علم عطا فرمایا، وہ سن لو، اس لیے میں نے بلایا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ میں اس آیت پر پہنچا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بہت زیادہ محبت فرمانے والے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفور بھی اور ودود بھی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ غفور قرآن کریم میں زیادہ آیا ہے۔ ایک ہے غافر، گناہگاروں کی تین قسمیں ہیں، ایک چھوٹا گناہگار جس کو کہا جائے گا ظالم، گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بالآخر اس کا انجام جہنم ہے اگر توبہ نہ کی۔ تو گناہ کرنا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو ایک ظالم کو اللہ تعالیٰ، یہ گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، تو ایک تو ظالم ہوا یعنی عام گناہگار، ایک اس سے بڑا گناہگار تو اس کو کہا گیا ظلام، بڑا گناہگار، زیادہ گناہ کرنے والا یا بہت گناہ کرنے والا، اور اس سے بھی بڑا گناہگار ہے اس کو کہا گیا غلوم، انہ کان غلوما جہولا، بہت ہی زیادہ گناہگار جو کفر کے قریب پہنچا ہوا ہو گناہوں کی وجہ سے، یہ بہت ہی زیادہ گناہگار۔ یہی تین قسمیں ہوئی، تینوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک اپنی صفت لائیں، ظالم یعنی چھوٹا گناہگار، اس کے مقابلے میں اللہ لائیں کوئی ظالم ہو تو میں اس کے لیے غافر ہوں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول فرمانے والے. تو یہ اس ظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غافر لے آئے. اب بڑا اس سے بڑا گناہگار ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، اور یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا غافر، صرف ایک دفعہ. کوئی عام گناہگار ہے تو اللہ بھی اس کو معاف کرنے والے ہیں، بس ٹھیک ہے. اور اس سے بڑا گناہگار ہو جو ظلام ہے تو اللہ تعالیٰ غفار لائے اس کے مقابلے، یہ اس سے زیادہ ہے غفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے حالاً بھی استغفار کرو، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور آئندہ بھی استغفار کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. تو اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اور اب تیسرا ہے، بہت ہی زیادہ گناہگار یعنی ظلوم ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفور ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ غفور لائیں. اور سب سے زیادہ یہی آیا ہے جس میں مبالغہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو بھائی کہاں مایوسی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کے دروازوں کو بند کر دیا، مایوسی کے دروازوں کو بند کر دیا. ایک آدمی مسلمان، وہ اس کا آخری وقت تھا، رو رہا تھا. تو اس کا ایک ہندو دوست تھا، ہندو، وہ اسے ملنے آیا، یا یہودی تھا یا ہندو تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں میری مغفرت کیسے ہوگی، کیا ہوگا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت میں امام حماد رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ملنے کے لیے گئے. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایغفر اللہ لمثلی، کیا اللہ میرے جیسے کی بھی مغفرت فرما دیں گے؟ کیا اللہ میرے جیسے آدمی کی مغفرت فرما دیں گے؟ اس پر یہ بات سن کر امام حماد رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا. اور بڑے عجیب الفاظ میں جواب دیا. فرمایا کہ لو خیرت بین محاسبت ابویا و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابویا. کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ حماد تجھے آج اختیار دیا جاتا ہے کہ تو اب دنیا میں جو کچھ تو نے کیا ہے تو اس کا حساب چاہے تو ہمیں دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دے، اور چاہے تیرے وہ ماں باپ وہ کھڑے ہیں، تیری ماں بھی کھڑی ہوئی ہے، باپ بھی، یہ رہا، چاہے تو جا کر تو ان کو اپنا حساب دے دے، اور چاہے تو مجھے دے دے. تو فرمایا میں اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، میں اللہ کو حساب دوں گا، اس لیے کہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہے. میں ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا. ماں باپ کو تو رحم کی بھیک اللہ نے دی ہے، جس جو بھیک دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. میں اللہ کو حساب دوں گا کیونکہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے. تو اس نے، اس مسلمان نے بھی یہی بات کی کہ میں میری مغفرت کیسے ہوگی، کیا ہوگا، مایوسی. تو اس نے کہا دیکھو، اس یہودی نے، یا وہ ہندو تھا یا یہودی تھا، اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا بھائی تمہارے نبی سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں رہے نبوت ملنے کے بعد، اور انہوں نے ان 23 سالوں میں روشنی پھیلا دی، اور اب وہ 1400 سال سے، تقریباً 1450 سال سے زمین کے نیچے ہیں، نہ جانے کتنی روشنی پھیلا چکے ہوں گے. لہذا تم جب نیچے جاؤ گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا, تم مت گھبراؤ. جب تم قبر میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیسی تمہیں امیدیں ملیں گی, کیسی روشنی, کیسے انعامات ملیں گے. 23 سال میں تمہارے نبی نے دنیا میں ایسے ایسے تبدیلیاں لے آئے, اور تو 1400 سال سے تو وہ زمین کے نیچے ہیں, وہاں کیا کچھ نہ ہو گیا ہوگا, تمہیں کیا کچھ نہیں ملے گا, تو تم گھبراؤ نہیں. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, جن کو دارالعلوم دیوبند والوں نے صدر مدرسی کے لیے دعوت دی تھی کہ آئیے آپ ہمارے ہاں صدر مدرسی کا عہدہ سنبھال لیجئے, اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کے شیخ نے یعنی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا آپ وہاں کتنی تنخواہ لیں گے, آپ وہاں کتنی, یہ امتحان تھا. شیخ کو حق حاصل ہے امتحان لے. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم لوگ سہن میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت والا کرسی پر تھے, اوپر سے جہاز گزرا تو حضرت والا نے جہاز کو دیکھا ایسے کر کے, پھر ہمیں یوں دیکھ رہے تھے نیچے کہ کون جہاز کو دیکھ رہا ہے, کون میری طرف متوجہ. یہ بھی امتحان تھا. اللہ کا شکر ہے میں تو پاس ہو گیا تھا. میں نے کہا میں کیوں جہاز کو دیکھوں, جہاز کو دیکھنا کوئی میں بچہ ہوں, جہاز دیکھ لیں گے. نہیں, حضرت والا کو دیکھیں گے تو اللہ ملے گا, اللہ یاد آئے گا, اللہ ہمیں حاصل ہوگا, ہمیں کیا ضرورت جہاز کو دیکھنے کی. تو شیخ کو اختیار حاصل ہے امتحان لینے کا. تو حضرت نے ان سے فرمایا آپ کتنی تنخواہ لیں گے دارالعلوم دیوبند میں. تو انہوں نے عرض کیا, جو انہوں نے جواب دیا مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے, جن کو 12 مرتبہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی خواب میں, ہمارے دادا شیخ, عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے چنے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑا تو میں علم دین پڑھاؤں گا, دین کی خدمت کروں گا. یہ جواب دیا. یہ ایسا جواب ہے جو ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. کیا نتیجہ ہوگا, کیوں کر ہوگا, یہ اوہام چھوڑ, کام کر اور جس کا ہے کام اس پہ تو انجام چھوڑ. کیا نتیجہ ہوگا, کیوں کر ہوگا, یہ اوہام چھوڑ. اوہام وام کی جمع. کام کر اور جس کا ہے کام, جس کا ہے کام اس پہ تو انجام چھوڑ. اس میں ہے ناکام تو پھر بھی نہ رب کا کام چھوڑ, وقت ہے جد و جہد کا راحت و آرام چھوڑ. تو حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ میں یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, یہ اس آیت پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے عجیب علم عطا فرمایا, وہ سن لو اس لیے تمہیں بلایا تھا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ محبت فرمانے والے ہیں اپنے بندوں سے. تو فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ آئے ہیں وہاں یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. لہذا یہاں دو نام ایک ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے, غفور اور ودود. ان میں ربط یہ ہے, تعلق یہ ہے ان دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں غفور کیوں ہوں, غفور کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا, تو تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا کیوں ہوں, کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں. غفور میں مبالغہ بہت زیادہ ہے. تو میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا کیوں, اس لیے کہ میں ودود ہوں, میں بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوں, اس لیے میں غفور ہوں. محبت میں آدمی معاف کر دیا کرتا ہے غلطیوں کو. تو ایسے اللہ تعالیٰ پر تو فدا ہونا چاہیے, ایسے اللہ تعالیٰ پر تو فدا ہونا چاہیے. کیا شان ہے ہمارے اللہ کی. آپ شہید سے پوچھیں کہ تم کس کے لیے گردن کٹا رہے ہو, اس کو دیکھا ہے تم نے, کہے گا نہیں. کوئی شہید اگر اس کی چند سانسیں باقی ہوں, آپ جا کے اس سے یہ سوال کیجئے جس کے لیے تو نے گردن کٹائی ہے, جس کے لیے تو شہید ہو رہا ہے تیری چند سانسیں باقی ہیں، یہ بتا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کوئی تعجب کے لیے سردی کے زمانے میں اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھے، آپ اس سے پوچھیں کس کے لیے اٹھے ہو؟ وہ کہے گا اللہ کے لیے تعجب پڑھ رہا ہوں. آپ اس سے پوچھیں تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ کہیں گے اللہ کا. ان سے آپ پوچھیں تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں وہ اللہ کتنا پیارا ہے جس پر بغیر دیکھے اتنے لوگ فدا ہو رہے ہیں. کوئی اس پہ جان دے رہا ہے، کوئی اس کا علم دین پڑھ رہا ہے، کوئی اس کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلا ہوا ہے دین کے لیے. ابھی کل ہم گئے تھے وہاں مرکز میں، وہ ایک مجمع آیا ہوا ہے. فرمایا انہوں نے کہ بھئی یہ چلے والی جماعتیں ہیں جو ڈرائیونگ کے اجتماع سے نکلی تھی، اب واپس آئیں. اب ان سے پوچھو جس کے لیے تم نکلے تھے اس کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہیں گے نہیں. مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید. دونوں عالموں میں کوئی ایسا محبوب دکھاؤ جس پر جس کو بغیر دیکھے اس کے عاشق اس پر ایسا فدا ہوتے ہو. کوئی دونوں عالموں میں کوئی ایسا محبوب دکھاؤ جس کو بغیر دیکھے ہی اس پر ایسے لوگ فدا ہو رہے ہیں. کوئی گردن کٹا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو اس کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہے، کوئی اس کا کلام یاد کر رہا ہے، کوئی اس کے علم دین کو پڑھ رہا ہے، آٹھ دس سال لگا کے وہ پڑھ رہا ہے. یہ سب دیوانگی ہی تو ہے اور کیا ہے؟ یہ سب عشق ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے لیکن میرا دلبر جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ ظاہر نہیں ہے. درد عالم ہی چنی دلبر کے دید. مولانا روم سوال فرماتے ہیں کہ دونوں عالموں میں ایسا دلبر بتاؤ، کوئی دکھاؤ، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. وہ یہ تھوڑی کہتا ہے میں داڑھی رکھ لوں گا، اگر داڑھی رکھ لوں گا مگر یہ ہو جائے گا. اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم پر چلنے میں اس کو ہار محسوس نہیں ہوتی. اللہ کے عاشق کو جس کی محبت کامل ہو جائے وہ اگر مگر میں نہیں رہتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کی شادی مگر سے ہو گئی تو اولاد پیدا ہوئی کاش. جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش. یعنی جو اگر اور مگر میں جو رہتے ہیں جو لوگ، ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے کاش. اور یہ قرآن میں، میں نہیں کہہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش فلاں شخص نے، میں نے دوستی کر لی فلاں شخص سے. وہ ظالم وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اپنا ہاتھ چبا جائے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اے کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ان کے راستے پر چلا ہوتا. وہ یہ کہتا جائے گا، ہاتھ چبا لے گا اپنا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں شخص کو میں دوست نہ بناتا، اس سے دوستی نہ کرتا. یہیں سے صحبت کی اہمیت واضح ہوتی. اس آیت، یہ آیت بھی صحبت پر دلیل ہے. ہاں، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے فلاں شخص کو میں دوست نہ. خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان پکے دوستوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، یہ بھی سن لو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنے دنیا کے اندر پکی دوستیاں ہیں، ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, سب دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ یعنی قیامت کے دن, بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے ان کے جو متقین ہیں, سوائے ان کے جو متقین ہیں وہ وہاں دوست رہیں گے. اور یہ پکی دوستیاں بھی کون سی پکی دوستیاں آپ بتائیے, شوہر اور بیوی میں کیسی پکی دوستی ہوتی ہے؟ یہ ہے پکی دوستی. باپ اور بیٹے میں کیسی پکی دوستی ہوتی ہے؟ پکا تعلق ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ لوگ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه. اس سے زیادہ کوئی پکا اور تعلق ہوگا؟ بھائی بھائی کا کتنی کیسا تعلق ہوتا ہے, سگے بھائی کا. اللہ فرما رہے ہیں اپنے بھائی سے دور بھاگے گا قیامت کے دن. وامه و ابی, اور اپنے ماں اور باپ سے بیٹا دور بھاگ رہا ہوگا. وصاحبته و بنی, اور اپنی صاحبہ سے, بیگم صاحبہ سے, بیوی سے یا اہلیہ سے, گھر والی سے دور بھاگ رہا ہوگا. وہ بنی, اور اپنی اولاد سے, بیٹوں سے دور بھاگ رہا ہوگا. اور اس سے زیادہ پکا اور تعلق کیا ہوگا؟ یہ لوگ بھی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے گھر کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے. الا المتقین کا تو اللہ نے استثناء فرمایا ہے. اگر ہم اپنے گھروں کی بنیاد تقویٰ پر رکھیں, تقویٰ پر, گھروں سے ناجائز چیزوں کو نکالیں, ٹی وی کو نکال باہر کریں, کیبل کو نکال باہر کریں, انٹرنیٹ کا استعمال ختم کریں, اور یہ کیا ہے وہ تصویریں, جانداروں کی تصویریں, گانا بجانا, تو یہ کہاں گھر کی بنیاد تقویٰ پر ہوئی؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرا بیٹا جوان تھا اور بڑا افسوس ہو رہا ہے, اس کا انتقال ہو گیا, تو ہمارے جیسا ہوتا تو تعزیت کرتا کہ بہت افسوس ہوا. حضرت نے لکھا, افسوس کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت اب بھی نہیں نکلی. تو اس کا جواب آیا, حضرت تو الہامی جوابات ہوتے تھے حضرت کے. حضرت نے خود فرمایا تھا کہ میں عالم الغیب تو نہیں ہوں لیکن عالم العیب ہوں. عالم الغیب نہیں ہوں, عالم العیب ہوں. تو فرمایا, افسوس آپ کے دل سے دنیا کی محبت اب بھی نہیں نکلی. تو ان کا جواب آیا کہ حضرت آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. میں نے وہ اپنے بیٹے سے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو چونکہ اعلیٰ تعلیم دلائی تھی, بہت میرا پیسہ روپیہ خرچ ہوا تھا اس کی تعلیم پر, تو اب میں یہ امید لگایا بیٹھا تھا کہ اس کی بڑی اچھی نوکری لگے گی, یہ بہت بڑا آفیسر لگے گا, پھر ہمارے یہاں گاڑی آئے گی اور ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہوگا, ہم تعیش والی زندگی گزاریں گے. میرا یہی خیال تھا. آپ نے بالکل صحیح جواب عطا فرمایا کہ افسوس آپ کے دل سے دنیا کی محبت اب بھی نہیں نکلی. معلوم ہوا بعض لوگ جو بیٹوں سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر بھی دنیا کا شائبہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تیری محبت اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ گھر کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے. صرف متقین مستثنا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو, خلیل کہا جاتا ہے پکے دوست کو. لہذا اس آیت میں وہ یوں کہے گا, جہنمی اپنا ہاتھ چباتے ہوئے یہ کہتا جائے گا, ہاتھ چبا لے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں اس شخص سے دوستی نہ کی ہوتی, میں نے اس شخص سے دوستی نہ کی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے اللہ تعالی کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ہٹا دیا جبکہ اللہ کی یاد میرے پاس آ چکی تھی, یعنی مجھے حاصل ہو چکی تھی. تو بس بھائی میں نے عرض کیا نا کہ یہ آیت دلیل ہے صحبت کی, کہ آدمی بری صحبت اختیار کرے گا غلط لوگوں میں بیٹھے گا تو غلط بنے گا, صحیح صحبت اختیار کرے گا نیک صحبت اختیار کرے گا تو اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب پر نمبر ایک تقوی کو فرض فرمایا, ہم سب کے اوپر تقوی فرض ہے. اور تقوی کہتے ہیں التقوی کف النفس عن الہوا, تقوی کس کو کہا جاتا ہے, یعنی یہ سمجھیں جب آدمی کوئی اچھا کام کرے یا کوئی برا کام کرے گناہ کرے سب سے پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے, دل میں, وہ عمل بعد میں کرتا ہے پہلے خیال دل میں آتا ہے, دل میں آتا ہے کہ جھوٹ بول دو, دل میں آتا ہے کہ نماز ابھی قضا کر دو, دل میں آتا ہے کہ رشوت لے لو پھر وہ رشوت لیتا ہے, دل میں آتا ہے کہ قتل کر دو تو قتل کر دیتا ہے, دل میں آتا ہے اس کو مٹائی لگاؤ غصہ کرو اس کے اوپر پھر غصہ کرتا ہے. یہ غصہ تو عجیب ایسی بیماری ہے. مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غصہ فی نفسی اچھی چیز ہے مگر دشمن کے لیے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ گھروں کے گھر کتنے گھر اس سے اجڑ گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ غصہ یہ بھی اس کا علاج کی ضرورت ہے, یہ بھی روحانی بیماری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو تقوی ہم پر فرض فرمایا, دوسرا یہ کہ تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ کسی ایک متقی کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور کسی ایک وکونوا مع الصادقین, کسی ایک سچے متقی کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کہیں گے یہاں تو صادقین کا لفظ ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی ایک متقی کا. تو ایک اصول سن لیجیے, اصول یہ ہے ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد على الاحاد, اگر جمع کے مقابلے میں جمع ہو تو اکائیوں کی اکائیوں پر تقسیم ہوتی ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب نماز کا وقت آ جائے تو تم فاغسلوا وجوہکم, تم اپنے چہروں کو دھویا کرو. تو وجوہ کا لفظ ہے نا, وجوہ کا اطلاق ہوتا ہے, یہ وجہن کی جمع ہے یعنی چہرے, کم سے کم تین پر اطلاق ہوگا وجوہ کا. تو کیا ہم میں سے ہر ایک کے تین چہرے ہیں, ایک ہی چہرہ ہے, سب کا ایک ہی چہرہ ہے؟ شاید ہی کوئی انسان دنیا میں ہو جس کے تین چہرے ہوں, کسی کا بھی کسی کے تین چہرے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب جمع کے مقابلے میں جمع ہو تو اکائیوں کی اکائیوں پر تقسیم ہوتی ہے کہ یہاں جمع ہے اے ایمان والو سب جمع. اور جب کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو وضو کرو, اپنے چہروں کو دھو, ہاتھوں کو دھو, مسا کرو سر کا, پیر دھو. یہ فرائض کو یہاں بیان کر دیا گیا, مطلب یہ ہے کہ تم اپنا ایک چہرہ دھو. یہاں پر بھی یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تم کسی ایک متقی کے ساتھ ہو جاؤ, اکائی کی اکائی پر تقسیم ہوگی. اور یہ امر ہے نا, امر والامر للوجوب. فقہی اصول مسلمہ اصول ہے کہ امر آتا ہے وضو کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب پر, ہر مسلمان پر, ہر ایمان والے پر کسی ایک سچے متقی کی صحبت, اس کی غلامی اس سے تعلق قائم کرنا واجب ہے. واجب کم سے کم آپ یوں سوچیں جیسے جمعے کی نماز واجب ہے, کل جمعہ ہے نا, جمعے کی نماز واجب ہے, عید کی نماز واجب ہے, وتر کی نماز واجب. اگر یہ وتر کی نماز کوئی نہ پڑھتا ہو یا عید کے دن کوئی عید کی نماز چھوڑ دے, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یا جمعے کی نماز بغیر عذر کے کوئی چھوڑ دے, آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ جیسے وہ ترک واجب ہے ایسے یہ بھی ترک واجب ہے کہ کسی اللہ والے کی ہم صحبت نہ اٹھائیں, اس سے تعلق قائم نہ کریں. دیکھیے میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا, ہم ہر چیز میں صحابہ کے محتاج ہیں. حدیث کو بھی ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے, صحابہ کے محتاج ہیں. کوئی کہے کیا بات ہے, اور کوئی کہے کیا بات ہے, اور کوئی کہے اور کوئی یہی الفاظ یوں کہے کیا بات ہے. تینوں میں فرق, الفاظ ایک ہی ہیں. کیا بات ہے تو کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, اور اگر کسی نے یوں کہا کیا بات ہے تو مطلب یہ ہے کہ غصہ ہے, غصے میں پوچھ رہا ہے, ناگواری سے پوچھ رہا ہے. اور کوئی کہے کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی کسی بات پر حیرت ہے, استعجاز ہے. الفاظ تو ایک ہی ہیں لیکن تینوں لہجوں کے فرق سے مفہوم بدل گیا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ الفاظ جب آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو وہ اس وقت کیا حالت تھی, کس حالت میں فرمائے, وہ تو صحابہ ہی بتا سکتے ہیں, ہم تو اس وقت نہیں تھے. لہذا ہم دین کو سمجھ, یاد رکھیں میرے دوستو, دین کو سمجھنے میں ہم صحابہ کے محتاج ہیں. لہذا اسی دین کا ایک بہت بڑا حکم تقویٰ کا بھی ہے, اس تقویٰ کے معاملے میں بھی ہم صحابہ کے محتاج ہیں. اب آئیے صحابہ کی طرف تقویٰ کے معاملے میں صحابہ کا کیا اصول تھا. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, صحاح کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں. صحابی یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورا. ہم ایک شخص واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ صحابہ چپکے رہتے, یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے ہیں مگر حضور کی رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نیک صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. یہ کہتے ہیں آپ کہ ہم ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اب ہم کسی سے علاج نہیں کرائیں گے. اس کو کہا جائے گا تم بیوقوف, بلکہ تم انٹرنیشنل, ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ, انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہو, گدھے ہو, بیوقوف, تمہارا دماغ خراب ہے, تم کیا مرنا چاہتے ہو؟ جیسے بھی ڈاکٹر موجود ہیں ان سے علاج کراؤ, ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرو, انہی میں سے علاج کراؤ. جس طرح یہ ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں ان بیماریوں کا, جسمانی بیماریوں کا, تو ایسی روحانی معالج اہل اللہ ہیں. روحانی بیماریاں بھی تو ہیں, غصے کی بیماری بھی تو ہے. غصہ آ گیا طلاق دے دی, طلاق کوئی بھی خوشگواری سے نہیں دیتا, غصے میں ہی دیتا ہے. قتل ہو جاتا ہے, قتل کوئی ایسی نہیں اچھے موڈ میں ہو تو قتل کرے گا, یہ غصے میں ہی ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری, یہ سب غصے کا ہی نتیجہ ہے. بد نظری کی بیماری ہے, وہ یعنی اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے. یوں سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو چونکہ بے پردگی یا بام ہو گئی ہے اس لیے کوئی حرج نہیں. واہ بھائی واہ, یہ اس میں کوئی حرج کیوں نہیں ہے؟ یا یوں کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ کیا کریں, نظر ہمارا, ہم قابو پہ نہیں رہتے. جب ہمارے ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں جب دیکھ لیتا ہوں نامحرم عورتوں کو تو میں اپنے قابو میں نہیں رہتا. بلکہ انہوں نے یوں, وہ اہل علم تھے, انہوں نے یوں کہا کہ میں قدرت نہیں پاتا کہ میں اپنی نگاہ کو نیچے کروں. حضرت نے فرمایا, چونکہ اہل علم تھے تو حضرت ہر آدمی کو اسی کی لائن سے سمجھاتے تھے, تو فرمایا آپ غلط کہتے ہیں کہ آپ قدرت نہیں پاتے, کیونکہ قدرت تو ضدین سے مرکب ہوتی ہے. قدرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آپ اوپر کریں تو آپ اس کو نیچے کرنے پہ بھی قادر ہو, اگر آپ اوپر کرنے کے بعد نیچے کرنے پر قادر نہ ہو تو یہ قدرت نہیں ہے, معذوری ہے. لہذا قدرت ضدین سے مرکب ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی جو کام کر سکتا ہو اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہو, جس کو کرنے پر قادر ہو اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہو, یہ قدرت, اس کو قدرت کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ آپ کا قول غلط ہے کہ آپ قدرت نہیں پاتے. جب آپ دیکھ رہے ہیں نا نامحرموں کو تو آپ دیکھنے پر قادر ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نہ دیکھنے پر بھی قادر ہیں, یہ آپ غلط کہتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اندر جو تقوی ہم پر فرض فرمایا ہے تو تقوی کی صلاحیت بھی ہمارے اندر رکھی ہے, ایسے نہیں تقوی فرض فرمایا, ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی کو اللہ تعالی کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی گنجائش سے زیادہ اللہ تعالی مکلف نہیں بناتے, اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. ایک معذور آدمی ہو اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو, کھڑے ہونے سے قادر نہیں ہے, اس کو نہیں کہا جاتا, اس کو یہ کہا جاتا ہے تم جیسے نماز پڑھنے پر قادر ہو ویسے ہی پڑھ لو. لہذا اللہ تعالی نے جب تقوی فرض فرمایا ہے تو تقوی کی ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے, پھر تقوی ہم پر فرض فرمایا ہے, اور تقوی کا راستہ متعین ہے. تقوی کا راستہ متعین ہے, دیکھیے صحابہ سے سمجھ لیجیے, وہ حضرت عمر پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے, پھر حضرت عمر کے ساتھ رہے کہ تقوی حاصل کر لیں. نتعلم منہ الورا, ہم لوگ چپکے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ ان سے ہم تقوی سیکھ لیں, تقوی کو سیکھ لیں. لہذا تقوی آئے گا صحابہ کے راستے سے, صحابہ کے طریقے سے, جیسے انہوں نے تقوی سیکھا اسی طرح آئے گا, اور انہوں نے ایک شخص واحد سے سیکھا, کسی ایک شخص واحد کے ساتھ وہ انہوں نے اس کو لازم پکڑا اور اس کے ساتھ رہے. لہذا آج کل کے دور میں بھی علی سبیل النیابت اہل اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام کر رہے ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو ان سے دعا کرا لی, میں منع نہیں کرا, ٹھیک ہے یہ بھی کرا لیجئے, لیکن اصل کام یہ نہیں ہے. اہل اللہ تعویذ لکھوا لیے, کاروبار نہیں چل رہا تو تعویذ دے دیجئے, دعا کر دیجئے, اولاد نہیں ہو رہی دعا کر دیجئے, یہ کام نہیں ہے ان کے, اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ جیسے آپ متقی ہیں ہمیں بھی بتائیے کس طرح فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, ہمیں بھی بتا دیجئے کہ کیسے کس طرح ہم متقی بن جائیں. تو کسی ایک سچے متقی سے تعلق قائم کرنا واجب ہے اس آیت کی روح سے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہو, اور بھی آیات ہیں. اتبع سبیل من اناب الی, اتباع کرو اس شخص کا جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہوں, اس کا میلان میری طرف ہو, اللہ فرماتے ہیں, یہ بھی امر کا صیغہ ہے. اور یہ دعا جو ہم سے روزانہ نہ جانے کتنی دفعہ ہم سے پڑھوائی جا رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ہم کتنی دفعہ اس دعا کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اس میں بھی اللہ والوں کا ہی راستہ مانگا گیا ہے. منعم علیہم, جن پر اللہ آپ انعام فرمائے, وہ انعام یافتہ کون ہے؟ چار طبقے ہیں, ومن یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, یہ چار طبقے ہیں, نبی, صدیقین, شہداء اور عام نیک لوگ صلحاء. لہذا ان کے راستے کو مانگنا ہم پر واجب قرار دیا گیا, اتبع سبیل من اناب الی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیات ہیں جن سے وجود ثابت ہوتا ہے. اور علماء سے پوچھ لیں کہ کوئی قرینہ صارفہ بھی نہیں ہے. قرینہ صارفہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے, کوئی ایسی روایت ہو کہ جس کی وجہ سے یہ واجب کا جو حکم ہے یہ مستحب کی طرف پھر جائے, مستحب کی طرف چلا جائے. وہ قرینہ صارفہ پھیرنے والی چیز, وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس واجب کو وہ مستحب کی طرف پھیر دے. ایسا کوئی قرینہ صارفہ بھی نہیں ملتا فقہ میں کہ جو اس واجب کو مستحب کی طرف منتقل کر دے. لہذا یہ واجب اپنے حال پر قائم رہے گا, یہی اصول ہے. لہذا کسی ایک اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا, اس کی غلامی اختیار کرنا ہم سب پر واجب ہے, واجب. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کسی دوسرے اللہ والے کو تلاش کریں اور اس سے اپنا مشورہ کریں. دنیا کا مشورہ بھی اس سے کریں, آخرت کا بھی اس سے کریں, دین کا بھی اسی سے کریں. اس کے ہاتھ میں ایسے ہو جائیں جیسے کل میت فی ید الغسال یا کل کتب فی ید الغسال, جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کہتا, وہ جیسے چاہے اس کو کروٹ دے, جس طرح چاہے لٹائے. بالکل شیخ کے ہاتھوں میں ہمیں ایسے ہی ہو جانا چاہیے. یا کتب فی ید الغسال, دھوبی کے ہاتھ میں جیسے کپڑا ہوتا ہے وہ جیسے چاہے اس کو کرے, بس اس کے ہاتھ میں ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ہمارے کتنے بزرگ, جتنے اکابر ہمارے گزرے, کوئی اس سے خالی نہیں. آپ دیکھ لیجئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بانی دارالعلوم دیوبند, وہ غلام تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی انہی کے مرید تھے. مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی حضرت حاجی صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن سے اللہ نے تبلیغ اور دعوت کا کام لیا, یہ بھی پہلے قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے, اور پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے خود وہاں فضائل رمضان میں, میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری, یعنی اپنے آپ کو غلام فرمایا, ان کو اپنا آقا فرمایا, میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری. بھائی سچی بات یہ ہے, یہ اکابر, یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا, یہ بڑے ایسے ہی نہیں بن گئے. انہوں نے اس حدیث شریف پر عمل کیا. حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, البرکت مع اکابرکم, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے پاس ہے. اگر تم بھی برکت والے بننا چاہتے ہو, مبارک لوگ بننا چاہتے ہو, مبارک لوگ برکت والے بننا چاہتے ہو, تو اپنے بڑوں کے پاس جاؤ, انہی سے برکت لو. کسی ایک بڑے کو منتخب کر لو جس سے تمہیں مناسبت ہو, چلے جاؤ اس کے پاس, اس کی غلامی اختیار کرو, اس کی صحبت میں بیٹھو, اس کے پاس آنا جانا رکھو, اپنا مشورہ کرو اس سے. جو گناہ تم سے, جن گناہوں میں تم مبتلا ہو وہ بتاؤ کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, فلاں گناہ میں مبتلا ہوں. اللہ والے طریقہ بتاتے ہیں, طریقے بتا دیتے ہیں. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا, دیکھیے اس کی بھی دلیل موجود ہے, ایسی یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے, یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مزاروں والا تصوف ہوتا ہے, جعلی پیری مریدی والا, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, اس کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے, اطلاع احوال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی فقال امسح رأس اليتیم واطعم المسکین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے, حاضر ہوئے, حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا, آ کر اپنے دل کا مرض بتایا, دل کی خرابی بتائی کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. وشکا قسوة قلبی, دل کی سختی کی شکایت کی. حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج فرمایا, علاج یہ ہے علاج فرمایا, انصح رأس الیتیم, جہاں کوئی یتیم بچہ مل جائے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو, وأطعم المسکین, مساکین کو کھانا کھلاؤ, تمہارا یہ دو چیزیں کر لو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتا دیا. تو دلیل ہے کہ نہیں؟ بس اللہ والوں کو ہم اپنا حال بتا دیں, ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں, آپ علاج بتا دیجیے, جو وہ علاج بتائیں اس پر ہم عمل کر لیں. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ میں اٹھ تو جاتا ہوں فجر کے وقت, میں اٹھ جاتا ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. مولانا روم بھی فرماتے ہیں, شبز زندہ بے خبر زندانیاں اور شبز دولت بے خبر سلطانیاں. یہ شب, یہ رات ایسی چیز ہے, یہ رات ایسی چیز ہے کہ جب یہ آ جاتی ہے چھا جاتی ہے رات. تو شبز زندہ بے خبر زندانیاں, جو زندانی ہیں یعنی قیدی لوگ ہیں, قید میں پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ سو جائیں تو وہ بے خبر ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہم قیدی ہیں. اگر قیدی کو پتا ہو کہ میں قیدی ہوں تو وہ ابھی سو نہیں رہا, وہ جاگ رہا ہے. اور فرمایا آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں, شب سے دولت بے خبر سلطانیاں, اور یہ رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ بادشاہ بھی اپنی سلطنت سے بے خبر ہو جاتا ہے. بادشاہ جب سوتا ہے نا, سو رہا ہوتا ہے, خراٹے لے رہا ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں. اگر پتا ہے تو ابھی سو نہیں رہا, وہ جاگ رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت, میں لکھا حضرت کو کہ میں اٹھ جاتا ہوں لیکن بستر نہیں چھوڑا جاتا ہوں اسے. حضرت نے فرمایا کہ سانس روک لیا کرو, بس علاج بتا دیا. یہ ہے اللہ والے جو علاج بتا دیتے ہیں. فرمایا تمہارا نفس تم کو اٹھنے نہیں دیتا تو تم بھی کہہ دو میں بھی سانس نہیں لینے دوں گا تجھے, تو وہ خود ہی کہے گا حضرت اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجیے, سانس روک لو. فرمایا سانس روک لو, تم بھی سانس نہ لو. بتائیے یہ علاج ہے؟ یہ اللہ والے ایسے 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 علاج بتا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہ ان سے آدمی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ حضرت وہ مجھے ایک شخص سے حسد ہو گیا, حسد یہ بھی روحانی بیماری, اور لکھا کہ مجھے حسد ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جس سے تمہیں حسد ہوا ہے اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس کو سلام میں پہل کرو, گائے گائے اس کو ہدیہ دو, کبھی کبھی ہدیہ دیتے رہا کرو, جب سفر میں جاؤ تو اس سے مل کر جاؤ, جب سفر سے واپس آؤ تو بھی اس سے آ کر ملو, اور لوگوں میں اس کا ذکر خیر کرو کہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت چاہے تمہارے دل پر آرے چلے اس کا ذکر خیر کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی تم تعریف کرو, لوگوں میں تعریف کرو. اب اس شخص نے عمل شروع کیا, تھوڑے دن بعد اس کا جواب آیا کہ حضرت جو حسد تھا الحمدللہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ اس شخص کی محبت آ رہی ہے میرے دل میں. فرمایا یہ علاج جاری رکھو, اسی پر عمل کرتے رہو, وہ جہاں بھی ملے سلام میں پہل کرو, ہدیہ دیتے رہو, سفر پر جاؤ تو مل کر جاؤ, واپس آؤ تو اس سے واپس آ کر ملو, لوگوں میں اس کی تعریفیں کرو, اور بظاہر الغیب یعنی پیچھے پیچھے اس کے لیے دعائیں کرو, اللہ سے مانگو اے اللہ اس کو خوب عطا فرمائیے, دین میں بھی ترقی دیجیے, دنیا میں بھی فرمایا دعائیں کرو اس کی. یہ چار پانچ علاج بتایا حضرت. ایک وقت آیا کہ اسی شخص کا خط آیا کہ حضرت پہلے جتنا حسد تھا الحمدللہ اب اتنی ہی محبت ہو گئی. ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ حسد معمولی چیز ہے, یہ نماز کی نیکیوں کو, ذکر کی نیکیوں کو, تلاوت کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے یہ حسد, جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے حسد کھا جاتا ہے. اب اس بیماری میں جو مبتلا ہے وہ کیا کر, محنت بھی کر رہا ہے اور محنت ضائع بھی ہو رہی ہے, اس نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ حسد میں مبتلا ہے. یہ علاج اہل اللہ کرتے ہیں, اس کے معالج اللہ والے ہیں. کیوں بھائی, جب ہمیں بخار ہو جائے, ذرا سا بخار ہو جائے تو ہم چین سے بیٹھتے ہیں یا جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, فوراً ڈاکٹر ہمیں یاد آتا ہے. ان بیماریوں میں ہم بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں, بد نظری, شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی میں اپنے وہاں طلبا کو بتاتا ہوں, بعض طلبا مخلص ہوتے ہیں بےچارے, دین سیکھنے کے لیے دین پڑھنے آتے ہیں, وہ آ کر بتاتے ہیں استاد جی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں چھٹی میں تو وہاں پر ہماری ماموزاد، خالہزاد، بہنیں، مامی اور چچی وغیرہ جن سے پردہ فرض ہے وہ آ کر ہم سے ہاتھ ملاتی ہیں، اور ہاتھ ہمیں ملانا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی کیوں منع کر دو، ابھی ان کو اپنی والدہ سے کہو کہ، یا اپنی ہمشیرہ سے کہو کہ وہ کہہ دیں ہمارے بھائی نے توبہ کر لیے، اب وہ ہاتھ وغیرہ نہیں ملائے گا، وہ ملے گا بھی نہیں، وہ پردہ شروع کر دیا، کہہ دو مومانی اور چچی اور تائی، یہ تو انہوں نے گویا ہمیں گود میں ہمارا پیشاب پخانہ دھلایا ہے، ہمیں گود میں ہوتی ہے، شیطان نے ہمیں ایک سبق پڑھا رکھا ہے کہ انہوں نے تو تمہارا پیشاب پخانہ بھی دھلایا ہے، بچپن میں ہی تمہیں گود میں اٹھاتی تھی، ان سے بھی کوئی پردہ ہے؟ بھائی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم ہے اللہ کا، اگر ہمیں اللہ کا بننا ہے تو کرنا پڑے گا، سمجھ میں آتا ہو تب بھی، سمجھ میں نہ آتا ہو تب بھی، خالہ زاد، ماموں زاد، بہنیں، چچا زاد، جتنی یہ زاد بہنیں سب سے پردہ فرض ہے، اس میں وہاں شیطان نے یہ سبق پڑھا رکھا ہے، یہ تو تمہارے ساتھ بچپن کی کھیلی ہوئی ہے، بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتی نہیں، بھائی بچپن کا حکم الگ تھا، اب حکم الگ ہے، ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا تھا اس وقت کا حکم الگ تھا، وہ تمہاری مومانی اور چچی تائی تمہارا پیشاب پخانہ دھلاتے تھے، حضرت نے فرمایا آپ دھلائیں گے، ابھی دھلائیں گے وہ تمہارا پیشاب پخانہ اس عمر میں جب داڑھی آ گئی، یا اگر آپ کہیں گے بھی تو ایک تھپڑ پڑے گا، تو بھائی یہ نہیں ہے، یہ سب شیطان کے ہیلے، شیطان نے کے مکر و فریب ہیں، جب تک ہم ان سے توبہ نہیں کریں گے اور کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک عموماً ہمت بھی پیدا نہیں ہوگی، ہمت تو ملتی ہے اہل ہمت سے، یار غالب جو کہ تھا غالب شبی، یار مغلوباں مشو ہی ہے غبی، مولانا روم فرماتے ہیں، تنبیہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، تنبیہ کے لہجے، یار غالب جو کہ تھا غالب شبی، ایسے اللہ والے کو تلاش کرو جو اپنے نفس پر، شیطان پر غالب آ چکا ہو، یار مغلوبہ مشو ہی ہے غبی، مغلوب جو اپنے نفس سے، شیطان سے مغلوب ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہو، تم بھی مغلوب ہو جاؤ، اور پھر کہنا پڑے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگر صحبت کے اثر کو مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں اس شخص کی دوستی اختیار نہ کرتا، اس نے مجھے ہٹایا اللہ کے ذکر سے، معلوم ہوا بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ کیسے صحابہ میں پیدا ہوئی کہ وہ کفار پر سخت ہیں، مسلمان آپس میں نرم دل ہیں، رحماء بینہم ایک کتاب بھی ہے نا مولانا عبد النافع صاحب کی، بہترین کتاب ہے 3 جلدوں میں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایسی کتاب کسی زبان میں موجود نہیں جیسی یہ کتاب ہے رحماء بینہم، اس میں صحابہ کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو دلائل سے بیان کیا گیا ہے، کیسے کیسے واقعات وہ لائے ہیں، رحماء بینہم، ان میں آپس میں کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا آپس میں، تو صحابہ دشمنوں پر سخت ہیں، کفار پر سخت ہیں، آپس یہی صحابہ جو کفار پر سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئی، معیت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت سے، ساتھ رہنے سے، والذین معہ سے پیدا ہوئی، حضور کے ساتھ رہنے سے، حضور کی توبہ اٹھانے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح روح ہمیں نصیب فرما دیں، صحیح دین پر ہمیں عمل نصیب فرما دیں، عجب فراق میں لیل و نہار بیت رہے ہیں، بغیر شیخ کے رہنے کو زندگی نہیں کہتے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو نظر غلط استعمال کرتا ہوں اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھیں گے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.